رسول الله صلى الله عليه وسلم اب اس کے بعد چوتھے نمبر کی بحث ہے کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو لفظ بدعن کو زیادہ حضرات نے اس کو محموز مانا ہے حمزہ سے بدعن بمعنی ابتدا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ بدون سے ہیں با دال واو تشدید کے ساتھ بدون جس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے بدا یبدو بدون ظاہر ہونے کے معنی میں اور بدا یبدو کے معنی آتے ہیں ابتدا کے معنی کے اندر یہ ہو گیا لفظ بد ان اب اس کی اضافت ہو رہی ہے وحی کی طرف بد الوحی کس طریقے سے وحی کی ابتدا ہوئی اور واو کی صورت میں معنی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ظہور کس طرح ہوا حمزہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اور واو کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ظہور کس طریقے سے ہوا یہ ہے دونوں کے ترجمے میں فرق حمزہ اور واو کی صورت کے اندر اس کے بعد اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ اس باب کا مقصد کیا ہے اس باب میں پانچ یا چھ یا سات حدیثیں آئی ہیں پانچ حدیثیں ہیں اور اگر کچھ کو الگ کر دیوے تو چھ ہو جاوے اور مزید ٹکڑے کر دیوے تو سات ہو جاوے تو یہ باب کا مقصد کیا ہے نمبر ایک وحی کی تاریخ کو بتلانا ہے وحی کی تاریخ تاریخ بمانا ہسٹری اتہاس نمبر دو وحی کی ابتدائی کیفیت کو بتلانا ہے کہ وحی کا جب نزول شروع ہوا تو اس کی ابتدائی کیفیت کیا تھی نمبر تین وحی کی ابتدا سے لے کر کے وحی کی پوری تاریخ بتلانی ہے وحی کی ابتدا ہوئی وہاں سے لے کر کے وحی کی پوری تاریخ بتلانی ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ وحی کے مکمل حالات کو بتلانا ہے کہ وحی کن کن احوال سے گزری نمبر چار وحی کے مراحل کو بیان کرنا ہے کہ وحی کون کون سے مرحلے سے گزری ہے نمبر پانچ نفس وحی کی کیفیت کو بیان کرنا ہے نفس وحی کی کیفیت کو بیان کرنا ہے تو یہ پانچ مقاصد سمجھ میں آتے ہیں اس باب کے پہلا مقصد ہو گیا وحی کی تاریخ ہسٹری اتہاس کو بیان کرنا دوسرا مقصد ہو گیا وحی کی ابتدائی کیفیت کو بتلانا تیسرا مقصد ہو گیا ابتدا سے لے کر وحی کی پوری تاریخ بتلانی ہے وحی کے حالات بتلانے ہیں نمبر چار وحی کے مراحل کو بیان کرنا ہے نمبر پانچ نفس وحی کی کیفیت کو بیان کرنا ہے یہ پانچ مقاصد اس ترجمۃ الباب کے ہو سکتے ہیں چونکہ ایک تیسری روایت यानी पूरे बाब के अंदर जितनी भी रिवायतें हैं, सात मानो या छह मानो या पांच मानो, सिर्फ तीसरी रिवायत ऐसी आएगी कि उसके अंदर वही की इब्तिदा को बतलाया गया है, वरना किसी रिवायत के अंदर वही की इब्तिदा का बयान नहीं है। इसीलिए अगर बदउन से वही की इब्तिदा ही मुराद लेवे तो फिर तमाम एक के अलावा तमाम रिवायतों का बाब से जोड़ करना मुश्किल। इसीलिए कि एक रिवायत में तीसरे नंबर वाली, इसी के अंदर सिर्फ वही की इब्तिदा का बयान आया है, बाकी किसी रिवायत में वही की इब्तिदा का बयान नहीं है। अब अगर बदउन से सिर्फ ये मुराद लेवे कि वही की इब्तिदा, तो फिर बाकी रिवायतें तर्जमतुल बाब से जोड़ खाएगी नहीं। इसीलिए बेहतर ये है कि यहाँ बदउन से मुराद लिया जाए वही की तारीख, वही के हालात, वही के मराहिल, नफ्स वही की कैफियत, ताकि तमाम की तमाम रिवायतें तर्जमतुल बाब से मुंतबिक हो जाए। तो ये अगर मकासिद को आम कर दिया जाएगा तो तमाम की तमाम रिवायतें तर्जमतुल बाब से मुंतबिक और मुनासिब मुआफिक हो जाएगी और कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद समझो एक लफ्ज है अल वही, कैफ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही किसको कहते हैं इसको समझना है अब अच्छी तरीके से। और वही के अकसाम क्या है, ऐसे तरतीब में आपने पांचवें नंबर पर क्या लिखा है, पांचवा मौजू, हाँ उसी तरतीब से ले लो। वही के बाब को तमाम अबवाब पर क्यों मुकद्दम किया गया, पांचवी बहस ये समझनी है कि वही के अबवाब, वही के बाब को तमाम अबवाब और तमाम किताब के ऊपर क्यों मुकद्दम किया गया, यहाँ तक के किताबुल ईमान जैसे ईमान पर भी वही को मुकद्दम कर दिया गया। तो पांचवी बहस का उन्वान किया था, वही के बाब को तमाम अबवाब और तमाम उन्वानात पर क्यों मुकद्दम किया गया उसको समझो अच्छी तरीके से। नंबर एक, इस्लाम के अंदर, हमारे दीन के अंदर जितने भी अकाइद हैं, जितने भी अहकाम हैं, इन तमाम के तमाम की बुनियाद वही है। इस्लाम मजहब के अंदर जितने अकाइद हैं, जितने भी अहकाम हैं, इन तमाम के बुनियाद क्या है, वही। तो जब वही तमाम अकाइद और अहकाम की बुनियाद है जिसका एक मर्द मोमिन मुकल्लफ हुआ करता है, लिहाजा उसी अव्वल चीज को पहले नंबर पर बयान किया गया है। हमें क्या करना है, सही अकीदा और अहकाम पर अमल, अकीदा और अहकाम, और तमाम अकाइद और अहकाम की बुनियाद क्या है, वही। जो अकीदा और जो अहकाम वही से हट करके होगा, वही से मुस्तंबत नहीं होगा, उसका कोई एतबार नहीं है। समझ में आई पहली वजह। दूसरी वजह समझो, दीन इस्लाम का असल मदार नकल पर है, अक्ल पर नहीं है, ये बात वाज़ह करनी है। इस्लाम और दीन का मदार किस पर है, नकल, न के अक्ल के ऊपर, नकल सही, नकल मुतवातिर। तो हमारे दीन की असल बुनियाद है नकल के ऊपर, न के अक्ल के ऊपर। अक्ल जो है ना, बहुत कमजोर तरीन जरिया है, बहुत कमजोर। देखो हमारे बदन में अल्लाह ताला ने हवा से जाहिरा रखे, हवा से बातिना रखे। हवा से जाहिरा है आंख, कान, नाक, जबान, ये सब हवा से जाहिरा है। कुव्वत शाम्मा, कुव्वत बासिरा, कुव्वत नातिका, कुव्वत सामिआ, कुव्वत जायका, ये सब जाहिरी हवा से। और कुछ अंदर के हैं, मुद्रिका, एहसासात, ये सब बातिनी इदराकात है। تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ظاہری حواس بھی رکھے باطنی حواس بھی رکھے، لیکن یہ حواس کا حال ایسا ہے کہ بہت کمزور ہے. اس کی ایک سیدھی سادھی مثال جو ہم عام طور پر دیا کرتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کہ انسان کی نظریں دیکھنے کے اندر بہت غلطی کرتی ہے. آپ ابھی احمد آباد سے تشریف لائے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹرین بڑوڑا اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، بازو والے پٹری کے اوپر سے دوسری ٹرین جانے لگی اور آپ کی ٹرین رکی ہوئی ہے. اب آپ اس ٹرین کو دیکھنے جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کی ٹرین چل رہی ہے، حالانکہ آپ کی ٹرین تو رکی ہوئی ہے. آپ کھڑکی میں سے دانا چنا لے رہے ہیں، ٹرین رکی ہوئی ہے. اور ادھر دیکھیں گے جدھر کی ٹرین چل رہی ہے تو ایسا لگے گا کہ وہ اپنی ٹرین چل رہی ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی قوت باصرہ جو ظاہری ایک حصہ ہے وہ اتنا مضبوط ذریعہ نہیں ہے، وہ بھی بہت سی مرتبہ غلطی کر ڈالتا ہے. جیسے کہ آپ دور سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ رہا ہے، تو آپ نے اولاً دور سے دیکھ کر کیا کہا کہ کوئی کالی بھینس آ رہی ہے یقیناً، چلو بھینس کو آ جانے دو تاکہ دودھ نکالے اور اپنا پیٹ کا مسئلہ حل ہو گئے. قریب آئی تو کہے تو کوئی موٹی برقعے والی آپا ہے، بھینس تھوڑی ہے. دیکھو آپ کی قوت باصرہ نے کیسی غلطی کر ڈالی. تو یہ قوت باصرہ انسان کی غلطی کرتی ہے. قوت ذائقہ کو دیکھ لو، کوئی نئی چیز کسی نے لا کر کے آپ کے سامنے باؤل میں پیش کی، لیجئے ذرا چکھیے تو صحیح کیا چیز ہے. آپ نے چکھ کر کے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ ہریسا ہے. دوسرے چمچ کے کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں حلیم محسوس ہو رہا ہے. تیسرا چمچ کھا کے کہہ رہے ہیں دال ہے دال، یہ تو نہ ہریسا نہ حلیم، یہ تو دال ہے دال. یہ ہے قوت ذائقہ کا حال، کہ ذائقہ شروع میں کیا کہتا ہے بعد میں کیا کہتا ہے. یہی حال تمام حواس کا ہے. جتنے بھی حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر رکھے ہیں یہ حصول علم کے قوی ترین ذرائع بالکل نہیں ہیں، ان کے اندر بہت اغلاط کے امکانات ہیں. جیسے بعض مرتبہ طالب علم کو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں چیز لے آؤ، وہ لایا کوئی دوسری چیز. اب آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ منگوائی تھی آپ یہ لائے، اچھا استاد میں نے تو یہ سنا تھا اسی لیے میں یہ لے کر کے آیا. رات دن اس کے تجربات ہوتے رہتے ہیں. سونگنے کا بھی یہی حل ہے کہ آپ نے سونگ کر کے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ شمامت العنبر لگا ہوا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے کہ نہیں 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 یہ تو مجموعہ معلوم ہو رہا ہے، پھر اور تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہے کہ نہیں یہ تو گھٹیا درجے کا عود ہے. اس طریقے سے یہ قوت شامہ کا حال ہے. غرض یہ کہ انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو حواس رکھے ہیں یہ حصول علم کے کمزور ترین ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی قوی چیز حاصل یقینی حاصل ہوتی نہیں ہے. بس مضبوط ترین اور یقین والا اور قوی ترین حصول علم کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ وحی ہے، نقل ہے. اسی لیے یہ بنیادی چیز یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دین اسلام کا مدار عقل پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ نقل کے اوپر ہے. اس لیے کہ عقل کے فیصلے غلط ہوا کر سکتے ہیں. عقل جو ہے غلط چیزوں کا ادراک کرتی ہے، عقل جو ہے بہت سی مرتبہ ٹھوکر کھاتی رہتی ہے. آج یہ پوری دنیا سائنس ٹیکنالوجی یہ کیا ہے؟ عقل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. ہر چند دن کے اندر ان کی رائے بدلتی رہتی ہے، ہر چند دن میں ان کی رائے بدلتی رہتی ہے، ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، ان کے مسلمات بدلتے رہتے ہیں. یہ ہیں چونکہ عقل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. لیکن نقل اور وہ بھی نقل صحیح اور متواتر طور پر منقول چلا آ رہا ہے وہ ایک دم مضبوط ترین ذریعہ ہے، اور وہ ہیں قرآن اور حدیث نقل صحیح. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو سب سے پہلے بیان فرمایا اس بات کو بتلانے کے واسطے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دین کی اصل بنیاد اصل مدار عقل پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ نقل کے اوپر ہے. پھر یاد رکھنا ایک نقطہ اور اس میں، نقل اور عقل کے درمیان میں جب تقابل ہوگا تو ہم نقل کو ترجیح دیں گے، عقل کو مرجوع قرار دیں گے. اس لیے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، بہت سی چیزیں سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں ہوا کرتی. اس لیے جہاں نقل اور عقل کے درمیان کے اندر موازنہ کرنے میں ہم کو ایسا لگا کہ نقل کی کوئی بات عقل میں آ نہیں رہی ہے، تو ہم عقل کو اٹھا کر کے سیدھا ڈسٹ بن میں ڈالیں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے اور نقل کو ترجیح دیں گے. اسی لیے آج دیکھو شریعت کے بہت سارے احکام بہت سے لوگوں کی کھوپڑی میں اترتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سود کیوں حرام ہے خاموخا، یہ شراب کیوں حرام ہے خاموخا، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے. حالانکہ اس کے نقصانات بتلاؤ، اس کے مضرات بتلاؤ، تو اس کو کہیں گے کہ بھائی تیری عقل میں آوے کہ نہ آوے، نقل صحیح سے یہ چیز ممنوع ہے نا، تیری عقل کو ڈال ردی کی ٹوکری کے اندر، لیکن نقل صحیح میں حرام ہے نا، تجھے بچنا پڑے گا. تو جہاں کہیں بھی نقل اور عقل میں موازنہ ہوگا وہاں پر ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ نقل کو. اور عقل کو کیا کریں گے؟ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ عقل بہت کمزور ہے اور اس کے فیصلے بھی کمزور ہے، اس کا دائرہ بھی کمزور ہے، اس کا دائرہ بھی محدود ہے. اس لیے ہمیشہ نقل کو ترجیح دی جائے گی. اور نقل میں آتا ہے قرآن حدیث، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کو مقدم کر کے یہ بات سمجھائی کہ شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ نقل کے اوپر ہے. تیسرا مقصد سمجھو باب کا، ارے وحی کو مقدم کرنے کا تیسرا مقصد، وحی قطعی چیز ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں سے آئی ہوئی چیز ہے. وحی قطعی چیز ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں سے آئی ہوئی چیز ہے، اور جو قطعی الثبوت چیز ہوا کرتی ہے اسی کو مقدم کیا جاتا ہے. وہی کیا چیز ہے؟ قطعی، قطعی الثبوت، اور اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمان، علم، صلات، یہ تمام چیزیں وہی کے اندر سے نکلی ہوئی ہے. اصل اصولاً قطعی الثبوت چیز وہ کیا ہے؟ وہی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی ہے. نمبر چار، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کی عظمت، وحی کی عصمت، وحی کی صداقت، وحی کا مرتبہ بیان کرنا چاہا ہے. وحی کے باب کو مقدم کرنے کا مقصد کیا؟ وحی کی عظمت، بہت عظیم چیز ہے یہ وحی. قرآن اور حدیث سب سے بڑی عظمت والی چیز ہے. وحی کی عصمت یعنی ہر طرح کی غلط ملاوٹ سے یہ پاک ہے. آیت پڑھو قرآن کی، شیطان اس میں دخل گیری نہیں کر سکتا. وما تنزلت به الشیاطین، وما تنزلت به الشیاطین. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے باب کو مقدم کر کے یہ بتلایا کہ بھائی وحی کی عظمت سمجھو، کتنی عظمت والی چیز ہے. جو عظمت والی چیز ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، وحی کی عصمت سمجھو، یہ کتنی صاف ستھری پاکیزہ جیسی اللہ نے بھیجی ویسی چیز ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ہوئی نہیں. اور وحی کی صداقت، ایک دم سچی چیز، اس میں دور دور تک جھوٹ کا کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وحی کے مرتبے کو بیان کیا گیا کہ جو فرسٹ نمبر پر آتا ہے پوری درسگاہ میں اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہوتا ہے، تو وحی فرسٹ نمبر پر، گویا کہ وحی کا سب سے اونچا مرتبہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے باب کو مقدم کر کے کیا بتلایا؟ وحی کی عظمت، وحی کی عصمت، وحی کی صداقت اور وحی کا مرتبہ. پانچویں بات سمجھو، موحی موحا الی اور موحا بہی، تین لفظ یاد رکھنا. پہلا لفظ کیا ہے؟ موحی، یعنی وحی بھیجنے والے. موحا الی یعنی جس کی طرف وحی نازل ہوئی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور موحا بہی یعنی جو وحی لانے کا واسطہ بنے، یعنی حضرت جبرائیل امین. تین لفظ ہو گئے، موحی اللہ، موحا الی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور موحا بہی یعنی حضرت جبرائیل امین. ان تینوں کے تینوں کی عظمت اور مرتبت کو بتلانا ہے کہ بھئی وحی ہے تو کوئی بھیجنے والا ہوگا، جس پر بھیجا گیا وہ ہوگا، اور جو لانے والا ہے وہ ہوگا. تو وحی کو مقدم کر کے وحی بھیجنے والے کی عظمت بیان کی، کہ جب وحی سب سے اول آئی تو سمجھو کہ وحی بھیجنے والا کتنا عظیم المرتبت ہو گیا اللہ. پھر جس رسول کے اوپر وحی بھیجی گئی وہ بھی کتنے عظیم المرتبت ہوں گے، اور جو فرشتہ وحی لے کر کے آیا وہ فرشتہ بھی کتنا عظیم المرتبت ہوگا. تو تینوں کے تینوں کا مرتبہ اور عظمت اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ظاہر فرمائی. چھٹی وجہ سمجھو، حجیت حدیث کا اثبات کرنا ہے. حجیت حدیث کا اثبات کرنا ہے، اس لیے کہ لفظ وحی عام ہے، اس میں وحی مطلوب بھی شامل ہے، وحی غیر مطلوب بھی شامل ہے. لفظ وحی مطلق ہے، اور مطلق میں دونوں قسم آتی ہے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. تو جس طریقے سے قرآن مجید حجت شرعیہ ہے، اسی طریقے سے وحی غیر مطلوب یعنی حدیث شریف بھی حجت شرعیہ ہے. وحی مطلو یعنی کون؟ قرآن مجید. اور وحی غیر مطلو یعنی کون؟ حدیث شریف. تو وحی مطلو قرآن، وحی غیر مطلو یعنی حدیث شریف، دونوں کا حجت اور دلیل اور حجت شرعی ہونا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اس لیے سب سے پہلے لا کر کے اشارہ کر دیا کہ دیکھو بھائی، یہ وحی حجت شرعیہ ہے، جس طرح وحی مطلو حجت شرعیہ ہے، اسی طریقے سے وحی غیر مطلو بھی حجت شرعیہ ہے. نمبر سات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی شروعات، کتاب کا اختتام دونوں عقائد کے بیان سے کیا ہے. بڑی عجیب ترتیب اپنائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، شروعات بھی عقائد سے، اختتام بھی عقائد سے. سب سے پہلی کتاب لائے کتاب الایمان، اس میں عقیدے ہیں. اخیر میں لائے کتاب التوحید، اس میں ہے عقیدے. رد علی الجہمیہ عقیدے. تو شروعات بھی عقائد سے اور اختتام بھی عقائد سے، اور درمیان کے اندر اعمال لائے، نماز لائے، تہجد لائے، خرید و فروخت لائے، نکاح طلاق لائے، تمام کے تمام اعمال لائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عقائد کا اثبات اگر ہوگا تو وحی کے ذریعے سے ہوگا. عقائد کا اثبات کس کے ذریعے سے ہوگا؟ وحی کے ذریعے سے ہوگا. عقیدے وحی سے ثابت ہوا کرتے ہیں، عقیدے کے اثبات کے لیے وحی چاہیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی شروعات بھی کر رہے ہیں عقیدے سے، کتاب کا اختتام بھی کر رہے ہیں کس سے؟ عقائد سے. اور یہ بتلا دیا باب الوحی کو شروع میں لا کر کے کہ عقیدہ اس کی بنیاد وحی کے اوپر ہوگی. جو عقیدہ وحی کی بنیاد پر ہوگا وہ معتبر، اور جو عقیدہ وحی کی بنیاد پر نہیں ہوگا وہ غیر معتبر. اور درمیان میں سارے اعمال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے. تو اعمال کا تعلق بھی وحی سے ہے، کہ عمل بھی شریعت میں وہی معتبر ہے جو وحی کی روشنی میں ہو. جو عمل وحی کی روشنی میں ہو وہ عمل معتبر، اور جو عمل وحی کی روشنی میں نہ ہو وہ غیر معتبر. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تو اعمال بھی وہی معتبر جو وحی کی روشنی میں ہو, اور جو اعمال وحی کی روشنی میں نہ ہو اعمال کیسے ہوں گے؟ غیر معتبر ہوں گے. تو یہ وجوہات سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے وحی کو ایمان اور دیگر تمام کتابوں پر کیوں مقدم کیا, سمجھ میں آ گئے اچھی طریقے سے. اب اس کے بعد کون سی بحث ہے؟ ہاں چھٹی بحث, لفظ وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اقسام. تین چیزیں سمجھنی ہیں, لفظ وحی کی لغوی تعریف, لفظ وحی کی اصطلاحی تعریف اور وحی کے اقسام. اب سمجھو وحی کی لغوی اصطلاحی لغوی تعریف. الاعلام فی خفاء, چپکے سے کسی کو خبر دے دینا. لغت میں وحی کا معنی کیا آتا ہے؟ چپکے سے کسی کو خبر دے دینا. الاعلام فی خفاء. نمبر دو, الاعلام بسرعتی. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیا, تیزی سے کسی چیز کی اطلاع دے دینا, پھٹاک سے تیزی سے کسی چیز کی اطلاع دے دینا. تیسرا لغوی معنی, جس کے ذریعے سے آدمی دلالت اخذ کرے. دلالت یعنی راہنمائی, جس کے ذریعے سے آدمی دلالت اخذ کرے. چوتھا معنی وحی کا, اشارہ کرنا. پانچواں معنی, جس کی طرف اشارہ کیا جاوے وہی سمجھ سکے, ایسی بات کو وحی کہا جاتا ہے. جس کو طرف اشارہ کیا جاوے وہی سمجھ سکے, ایسی بات کو وحی کہا جاتا ہے. چھٹا معنی کتابت, کتابت. ساتواں معنی رسالت, پیغام. آٹھواں معنی الہام. نواں معنی مخفی کلام. دسواں معنی جو بات تم کسی دوسرے کو پہنچاؤ. یہ دس معنی لغت کے اعتبار سے بیان کیے گئے, اس میں سے بعض معنی کے قریب قریب ہوتے ہیں. یہ سب وحی کے لغوی معنی ہو گئے. اب اس کے بعد اصطلاحی معنی سمجھو وحی کا. شریعت کی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے الاعلام بالشرعی. الاعلام بالشرعی, شریعت کی اطلاع اور خبر دینے کو وحی کہا جاتا ہے. الاعلام بالشرعی, شریعت مطہرہ, شریعت مقدسہ, شریعت پاکیزہ کسی کو بتلا دی جاوے, کسی تک پہنچا دی جاوے, اس کو وحی کہا جاتا ہے. ایک تعریف. دوسری تعریف سمجھو, کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ, اللہ تعالی کا کلام جو اللہ تعالی اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارے. اللہ تعالی کا کلام جو اللہ تعالی اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارے, اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ وحی. تو وحی کی دوسری اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ منزل علی نبی من انبیائہ. اور پہلی تعریف کیا ہوئی؟ الاعلام بالشرعی. تیسری تعریف سمجھو وحی کی, اللہ تعالی اپنے احکام سے بندوں کو خبردار کرے تاکہ وہ دوسروں کو پہنچانے کا کام کرے. اللہ تعالی اپنے احکام کے ذریعے احکام سے بندوں کو خبردار واقف کراوے تاکہ وہ بندہ دوسروں کو پہنچا دے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں میں سے نبیوں کو واقف کراتے ہیں اور وہ نبی خود عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ تو یہ وحی کی تین اصطلاحی تعریف ہو گئی، سمجھ میں آ گئی تینوں تعریف ہے؟ اب اس کے اقسام کو بہت اطمینان سے سمجھو، وحی کے اقسام، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اقسام وحی کو سمجھنا۔ بنیادی طور کے اوپر یہ سمجھو وحی دو قسم کی ہے، بنیادی طور پر بڑی بڑی قسمیں۔ نمبر ایک وحی الہی، نمبر دو وحی شیطانی۔ بنیادی طور پر کتنی قسمیں؟ وحی الہی اور دوسری قسم وحی شیطانی۔ سمجھ گئے دو دو دونوں قسمیں؟ پہلی قسم کے لیے تو یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ آیت لائے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ وحی الہی ہو گئے۔ وحی شیطانی کے لیے آیت، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ وحی شیطانی کا اس بات ہو گیا۔ تو اول سمجھو وحی کی کتنی قسم ہو گئی، وحی الہی اور وحی شیطانی۔ اب اس کے بعد نیچے چلو، وحی الہی کی تین صورتیں ہیں، وحی الہی کی تین صورتیں۔ نمبر ایک وحی تکوینی، چھوٹے کاپ سے وحی تکوینی۔ نمبر دو وحی تشریعی، نمبر دو وحی تشریعی، اور نمبر تین وحی الہامی۔ وحی الہی کی کتنی قسمیں؟ تین۔ پہلی قسم کون سی؟ تکوینی۔ دوسری قسم تشریعی، اور تیسری قسم عامی۔ اب تینوں کی آیتیں دیکھو۔ وحی تکوینی کی آیت، آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا، آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا، واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، یہ آیا واوحا ربک الی النحل، دیکھ لیا۔ اب شہد کی مکھی کی طرف جو وحی آئے گی وہ وحی کون سی ہوگی؟ وحی تکوینی، کہ تجھے اس دنیا کے اندر تکوینی طور پر کیا کیا کام انجام دینے ہیں، کیا کیا امور تجھے انجام دینے ہیں، کس طریقے سے تجھے پھلوں کا رس چوس چوس کر لا کر کے شہد کو تیار کرنا، یہ وحی تکوینی ہو گئی۔ اور یہ بھی جو کہا گیا نا آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، تو وہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جو ہدایت دیتے ہیں یہ وحی تکوینی ہے، کہ بھئی تمہیں کیا کرنا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے زندگی گزارنا، کیسے جو ہے تم لوگوں تم کو جو ہے اس دنیا کے اندر چیزوں سے فائدہ اٹھانا، نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا، یہ سب تکوینیات کے قبیل سے کہا جاتا ہے، سمجھے اس بات کو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر بعض حضرات نے تو بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ ایک بطخ کا بچہ پیدا ہوا، انڈے سے آج نکل کر کے آیا، اور اس کو نکل کر کے ہے پانی کے اندر تیرنا، تو کہا یہ تیرنے کا کام اس کو کس نے سکھلایا؟ ایک بچہ عورت کے پیٹ سے نکل کر آ کر کے فوراً ماں کی چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، کہا یہ کس نے اس کو سکھلایا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جو تکوینی ضروریات تھی اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے واسطے، وہ تمام کی تمام چیزوں کی اس کو رہبری فرما دی۔ سمجھ رہے بات کو اچھی طرح؟ یہ سب کہلاتی ہے تکوینی وحی۔ نمبر دو وحی تشریعی، کہ جس کے اندر شریعت کے احکام ہوا کرتے ہیں، वहीयत अशरी यानी जिसमें शरीयत के, अब यहाँ एक नुक्ते की बात हमेशा जहन में रखना, नबुवत की दलील वही तशरीई है, दलील नबुवत क्या है, वही तशरीई है, मुतलक वही दलील नबुवत नहीं है, मुतलक वही दलील नबुवत नहीं है। वरना शयातीन भी आपने आपस में एक दूसरे पर वही करते हैं तो क्या वो उससे वो नबी बन जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो दलील नबुवत क्या चीज है, वही तशरीई, यानी अल्लाह सुबहानहु व ताला अपने बंदों में से जिस किसी बंदे के ऊपर शरीयत मुतहरा नाजिल फरमावे, शरीयत के अहकाम नाजिल फरमावे, शरीयत इनायत फरमावे, ये वही है तशरीई दलील है इस बात की कि वो आदमी अल्लाह के नबी बन गए। तो दलील नबुवत है वही है तशरीई, और ये वही है तशरी भी अल्लाह ताला के यहाँ से। तीसरी किस्म समझो वही है इल्हाम, जिसको कुरान ने कहा वअहैना इला उम्मे मूसा अन अरदी फैजा खिफ्ती अलैहि फअल्की फिल यम। ये हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा की तरफ वही आई, ये वही क्या चीज थी, इल्हाम थी। क्या चीज थी, इल्हाम थी। तो ये तीन सूरतें जहन के अंदर रखना, वही है इलाही की। एक है वही है तकवीन, जो तमाम मखलूक को हुआ करती है कि तुम्हें जो है किस तरीके से दुनिया की जिंदगी गुजारनी, कैसे फायदा उठाना, कैसे नुकसान से बचना, कैसे बुदोबाश, कैसे तुमको जो है इस दुनिया की जिंदगी के अंदर सारी कामकाज करनी है। और दूसरी चीज है वही है तशरीई, जो दलील नबुवत है। और तीसरे नंबर पर हो गई वही है इल्हाम। याद रखना ये तीसरी किस्म का सिलसिला बाकी है, इल्हाम का सिलसिला दुनिया में बाकी है, कयामत तक ये सिलसिला बाकी रहेगा, और तकवीनी वही भी बाकी रहेगी। ये दो सिलसिले बाकी है, तकवीनी और इल्हामी, लेकिन वही है तशरीई बंद हो गई। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अखीर के अंदर वही तशरी आई थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तशरी वही बंद हो गई। अब कयामत तक तशरी वही आने वाली नहीं है। ये है, तो ये तीन चीज समझ में आ गई। पहली चीज क्या हो गई, वही है तकवीनी। दूसरी चीज क्या हो गई, और तीसरी किस्म इल्हामी। ये तीनों किसकी किस्म समझी जाएगी, वही है इलाही की। और दूसरी बड़ी किस्म क्या बतलाई गई थी, वही है शैतानी। व इन शयातीन लयूहून इला औलियाहिम, शयातीन भी एक दूसरे को आपस में वही किया करते हैं। इसीलिए जितने भी मुतनब्बी लोग हैं, मुतनब्बी यानी जबरदस्ती के नबी, जितने भी जबरदस्ती के नबी है, वो भी कहते हैं हमारे ऊपर वही आती है। तो वहां कहा जाएगा कि आपके ऊपर वही है शैतानी आया करती है, और इसकी वजह से कोई नबी बन जाता नहीं है। नबी बनने के लिए कौन सी वही चाहिए, वही है तशरीई, वही है इलाही, वही है तशरीई। वरना शैतानी वही से दुनिया में कोई नबी बन नहीं जाता। इसीलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बातों में, उसकी किताबों के अंदर कई जगह पर है, मेरे पास ये वही आई, ये वही आई, बल्कि उसकी वही का एक मजमुआ है। जैसे हमारे यहाँ कुरान मजीद है ना, इस तरह उनके यहाँ भी एक वही का मजमुआ है, जिसका नाम है तज़कीरा। उसका नाम इन्होंने तज़कीरा रखा हुआ है, और उसके अंदर बाकायदा जो है तारीख के साथ कि फुला महीना, फुला दिन, फुला सन, इस वक्त पर हजरत इस हालत में थे और ये वही नाजिल हो गई, इस अंदाज से उन्होंने उसको मुरतब किया है। और उसकी तमहीद में लिखा हुआ है कि ये हमारे मजहब और मसलक के अंदर इसी तरीके से हैं जिस तरीके से कुरान मजीद का मकाम है, इसकी तमहीद में लिखा हुआ है। जिसको भी देखना हो मेरे पास है मौजूद, देख ले आकर के तस्किरा के अंदर। तो ये वही है शैतानी, कि उसका कोई शैतान है, एक शैतान उसका जाहिरी था, एक शैतान उसका मख्फी था, वो उसके ऊपर वही भेजा करता था। उस दौर में जिनके हमारे मुल्क पर हुकूमत थी वो जाहिरी शैतान थे, और दूसरे उसके मक्फी शयातीन थे जो उसके ऊपर वही भेजा करते थे। तो ये वही ये शैतानी जो हुआ करती है वो दलील नबूवत नहीं बन जाती, और वही ये तकवीनी भी दलील नबूवत नहीं बनती, और वही ये इल्हामी भी दलील नबूवत नहीं। कौन सी दलील नबूवत है? वही ये इलाही तशरीई, वो दलील नबूवत। अब उसके बाद मजीद अकसाम समझो। नंबर एक, अल्लाह सुबहानहु व ताला हजरात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास जो वही भेजते हैं उसकी पहली सूरत मनामी, मनामी यानी ख्वाब की हालत के अंदर। अल्लाह सुबहानहु व ताला हजरात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर जो वही भेजते हैं उसकी पहली किस्म क्या है? मनामी, यानी ख्वाब की हालत के अंदर। आगे जो तीसरी रिवायत आ रही है वहां पर उसकी तफसील आ रही है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की शुरुआत हुई तो अव्वलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखलाए गए, रुया सालेहा रुया सादिका, दो कैद, रुया सालेहा और रुया सादिका। रुया सालेहा यानी अच्छे नेक पाकीजा, और रुया सादिका यानी सही सच्चे। वहां हदीस में ये तशबी आएगी कि सुबह सादिक की तरह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज ख्वाब में देखते सुबह में ऐसा ही होता, यानी जैसा रात में देखा ऐसा सुबह में हो जाया करता था। तो पहली किस्म कौन सी? वही है मनामी, और वही है मनामी यानी रुया सालेहा रुया सादिका, ये पहली किस्म है अम्बिया अलैहिमुस्सलात वसलाम पर वही आने की। इसीलिए तो आप देख लो, एक बच्चे को काटना कोई आसान काम है? किसी आदमी का एक बच्चा और वो काट डाले, ये आसान बात है? लेकिन एक आदमी काटने के लिए तैयार हो गया, क्यों? इसीलिए कि रुया सालेहा और सादिका में उनको हुक्म दिया गया, या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माधा तरा قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। देख लिया, ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम को मनाम में जो कहा गया ये रुया सालेहा था और रुया सादिका, इसीलिए उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई बात अजीब है, फौरन उसकी तामील के लिए आप तैयार हो गए। तो हजरात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से वही है, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब वो अल्लाह ताला की तरफ से वही है। अब जो आपने वहां मिश्कात शरीफ में वो वाकिया पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सहर होने का, कि जिसके अंदर दो फरिश्ते ख्वाब में हुजूर को दिखाए गए इंसानी शक्ल में, और दो फरिश्ते आकर के हुजूर के पास बैठ गए, एक सिरहाने बैठा है दूसरा फरिश्ता पैर की तरफ बैठ रहा है, और दोनों फरिश्ते आपस में बच्चे की तरफ मुकालमा कर रहे हैं जैसे मकतब के बच्चे जलसे में मुकालमा करते हैं, भाई इनको क्या हुआ? तो कहा इन पर सहर हुआ। किसने किया? कहा लबीद इब्ने असम ने किया। वो पूरा वाकया आपने मिश्कात शरीफ में पढ़ा। अब देखो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब की बुनियाद पर बेदार होते ही आपने हजरत अली हजरत मिकदाद इब्नुल अस्वद रदी अल्लाह ताला नो ऐसे मजबूत सहाबा को भेजा के जाओ फुलाने बीर के अंदर जाओ, कुएं के ऊपर जाओ, और वहां इस तरीके से पत्थर हटाना, और वहां इस तरीके से खजूर का शिगुफा होगा, वहां पुतला होगा, उसमें सुई होगी, वो सारी चीज निकाल करके लेकर के आओ। ये क्या चीज है? ये वही मनामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर बतलाया गया। नंबर दो, दूसरी किस्म समझो, मिसल सलसलतिल जरासी, मिसल सलसलतिल जरासी यानी जिस तरीके से घंटी की आवाज मुसलसल हुआ करती है, इस शक्ल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होवे। हदीस नंबर दो में उसी की वजाहत आ रही है, इस बाब की हदीस नंबर दो के अंदर सलसलतुल जरस की शक्ल में वही के आने की वजाहत ہو رہی ہے. نمبر تین, نبی کے قلب اطہر کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے بات ڈالی جائے, نبی کے قلب اطہر کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے بلا واسطہ کوئی بات ڈالی جائے. یہ سب قید ملحوظ رکھو, نبی کے قلب اطہر کے اوپر بلا واسطہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بات القا کی جاوے, اس کو کہتے ہیں نفث فی الروع. کیا نام رکھیں گے؟ نفث فی الروع. روع کے معنی قلب باطن, نفث کے معنی پھونک دیا جانا, ڈال دیا جانا. یہ نفث فی الروع یہ بھی وحی کی ایک مستقل قسم ہے. نمبر چار, فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کے پاس آ کر کے اللہ کی بات پہنچاوے, فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر کے نبی کے پاس اللہ کی بات پہنچا کر کے جاوے, یہ چوتھی شکل ہے. اور عام طور پر حضرت جبرائیل امین حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے, اور آ کر کے انسانی شکل میں آ کر کے حضور کو وہی پہنچا دیتے تھے. بات یہ تھی کہ حضرت دحیہ بہت خوبصورت تھے, ملائکہ بھی نورانی اور خوبصورت مخلوق ہے, اسی لیے ان کی شکل کے ساتھ بڑا جوڑ تھا حضرت جبرائیل امین کو. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عجم کے نام پر جو دعوتی خطوط لکھے, اس خطوط کو لے کر بہت سی جگہ حضرت دحیہ کو بھیجا, اس لیے کہ ان کی ظاہری پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی. اور یہ دنیا کے بڑے بڑے اس زمانے کے بادشاہ قیصر روم اور ایسے ایسے ان کے پاس بھیجا جاوے, تو ذرا ظاہر میں بھی جن کی پرسنالٹی اچھی ہو ایسے کو بھیجا جاوے. اسی لیے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شاہان اعظم کے نام دعوتی خطوط لے کر کے روانہ فرمایا تھا. عام طور پر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل آ کر کے بات بتلاتے تھے. بعض مرتبہ اعرابی کی شکل میں بھی آئے حضرت جبرائیل امین. آگے مستقل حدیث آ رہی ہے اس کے اوپر, حدیث اعرابی والی, حدیث احسان جس کے اندر آ کر کے وہ آئے گا کہ ایک اعرابی آئے اور آ کر کے جو ہے سیدھے حضور کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا لیا اور بے تکلف دھڑا دھڑ تڑا تڑ سوال پوچھنا شروع کر دیا. تو اعرابی کی شکل میں بھی جبرائیل امین آئے. جب وہ سوال لوگ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے کہ اس طرح آ کر کے اس طرح سوال کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں. پھر جب وہ چلے گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے اور آئے تھے تم کو تمہاری شریعت کی باتیں سکھلانے کے واسطے, بتلانے کے واسطے. تو اعرابی کی شکل کے اندر بھی آئے حضرت جبرائیل امین. یہ ہے ملک اور فرشتے کی شکل کے اندر آنا. پانچویں قسم, فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آوے, اصلی شکل کے اندر آ کر کے وہی کرے. اصلی شکل یعنی کیا مطلب؟ جبرائیل امین 600 پر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ آسمان کا مشرق اور مغرب پورا بھر گیا, اتنا بڑا ان کا جسم, اور 600 پر, اور پر کے اندر ہیرے اور موتی لگے ہوئے, اور وہ بکھر رہے ہیں. اس شان میں جبرائیل امین تشریف لائے. اب اندازہ لگاؤ شان کتنی عجیب و غریب ہوگی. اور اس شان کو سورہ والنجم میں اللہ نے بیان فرمایا, علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ ہے جبرائیل امین کا اصلی شکل میں آ کر کے وحی کرنا. اور اس میں 600 پر یعنی کیا, اور وہ بھی کیا, مشرق سے لے کر مغرب پورا افق کے سما بھر جاوے اور اس پہ ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے ہیں. اور یہ دو مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ ہوا؟ دو مرتبہ. ایک فطرت وحی یعنی سورہ اقرا کے پانچ آیتوں کے نزول کے بعد جب ایک عرصے تک وحی رکی رہی، آگے تیسری حدیث میں فطرت کی مقدار میں محدثین کا اختلاف انشاءاللہ آ رہا ہے، فطرت وحی کے بعد جب حضرت جبرائیل کی زیارت ہوئی تو اس اصلی شکل کے اندر ہوئی، محلہ اجیاد میں مکہ المکرمہ کے اندر حضور غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں اور جبرائیل کو دیکھا اصلی حالت میں تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا معراج میں، کہاں پر؟ معراج کی رات میں. پڑھو آگے والی آیت، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. یہ ہے دوسری مرتبہ. تو حضرت جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اصلی شکل کے اندر دیکھا، تو یہ بھی ایک قسم ہے وحی کی کہ جس میں جبرائیل امین اصلی شکل میں نبی کے پاس وحی لے کر کے آئے. اور دیکھو بہت سے محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ جبرائیل امین اصلی شکل میں وحی لے کر کے آوے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے، آپ کے خصوصیات میں سے. دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اصلی شکل میں تشریف نہیں لائے. بہت سے محدثین کرام کی یہی رائے ہے کہ اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت جبرائیل امین کی زیارت فرمائی. یہ ہو گئی پانچویں شکل. چھٹی شکل دیکھو، اللہ تعالی پردے کے پیچھے سے نبی سے کلام کرے، اللہ تعالی پردے کے پیچھے سے نبی سے کلام کرے. آیت پڑھو، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. دیکھیے، او من وراء حجاب، پسے پردہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پسے پردہ نبی سے کلام کرے، نبی سے بات چیت کرے. وہاں کیا ہوا؟ کہاں؟ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام پس پردہ ہی تو ہوا تھا، من وراء حجاب. اور پس پردہ کلام کی لذت ایسی محسوس ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار درخواست کر دی، قال رب ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. یہ پس پردہ ہی تو کلام سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی پس پردہ نبی سے کلام کرے، نبی سے بات چیت کرے، نبی کے اوپر وحی بھیجے. اب پس پردہ کی بھی دو صورت یاد رکھنا. یہ وحی کی جو چھٹی قسم ہے اس کی بھی دو قسم ہے. نمبر ایک، پس پردہ بیداری کی حالت کے اندر، پس پردہ بیداری کی حالت میں. جیسے کہ بعض صحابہ کرام کی رائے کے مطابق لیلۃ الاسرا میں، بعض صحابہ کرام کی رائے کے مطابق لیلۃ الاسرا کے اندر معراج کی رات کے اندر. نمبر دو، ارے بیداری کی پہلی قسم بیداری بتلائی، بیداری، ہاں تو بیداری کی مثال سمجھو. ترمذی شریف میں آپ ایک روایت پڑھیں گے کہ میں اتانی ربی فی احسنی صورتن، اتانی ربی فی احسنی صورتن، کہ میرے رب میرے پاس تشریف لائے بہترین شکل اور صورت کے اندر، میرے پاس میرے رب تشریف لائے بہترین حسین نوجوان کی شکل میں. اب وہ کیا کیفیت رہی ہوگی وہ اللہ جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے. تو اللہ تعالیٰ بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، اور وہ ہوا اتانی ربی، اتانی ربی فی احسنی صورت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فیم یختسم الملال علی، فیم یختسم الملال علی، कि ये मलोए आला के फरिश्ते किस चीज में आपस में बहसो मुबासा करते हैं, ये सवाल किया। तो ये दो चीजें याद रखना कि अल्लाह सुबहानहु व ताला पसे पर्दा बातचीत करे और पसे पर्दा बात बतलावे, और उसकी एक शक्ल है बेदारी की हालत में, अतानी रब्बी फी अहसनी सूरतिन, और दूसरी शक्ल है उसकी बेदार ख्वाब की हालत के अंदर, ख्वाब की हालत के अंदर मिसाल इधर उधर हो गई, मिसाल उलट फिर हो गई। बेदारी की हालत के अंदर जैसे मेहराज में, बेदारी की हालत में जैसे के मेहराज के अंदर, और ख्वाब की हालत में जैसे के अतानी रब्बी फी अहसनी सूरत। तो बेदारी की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी ताला का दीदार फरमाया, कहां पर? मेराज की रात के अंदर। और उस मौके पर तीन चीजें अल्लाह ताला ने बतौर वही के अता फरमाई। पहली चीज सूरह बकरा की आखिरी आयतें, दूसरी चीज 50 नमाजें, और तीसरी चीज जो अपने आप को कबीरा गुनाहों से, जो अपने आप को शिर्क से बचाएगा अल्लाह ताला उसके कबीरा गुनाह भी माफ कर देंगे। तो देख लिया कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमा रहे बेदारी की हालत के अंदर मेराज की रात में, और तीन चीजें इनायत फरमा रहे, और मनाम की हालत के अंदर एक खूबसूरत शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी ताला को देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह ये मलए आला के फरिश्ते किस चीज के अंदर बहसो मुबहसा करते हैं? तो बारी ताला ने जो है उसका जवाब दिया, और वो आपने जो है वहां पर मिशकात शरीफ में पूरी तफसीली रिवायत पढ़ ली। सातवीं किस्म, बस